السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا. سب سے پہلے پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد, اور اس کے بعد اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں قومی اسمبلی کے ارکان کے حلف کے بعد اگلا مرحلہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا ہے, جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. پاکستان میں ملک کا 71واں یوم آزادی روایتی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اپنی حکومت کی جانب سے پاکستان کے عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے. اور منگل کے روز بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کے 2 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. شمالی افغانستان میں طالبان جنگجو نے ایک فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور درجنوں فوجیوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا ہے. افغانستان میں حکام نے پیر کو یہ تصدیق کی کہ جنوب مشرقی شہر غزنی اور اس کے گرد طالبان اور حکومتی فورسز کی 4 روز سے جاری لڑائیوں میں 100 سیکیورٹی اہلکار اور 30 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. اور اٹلی کی شمالی بندرگاہ کے شہر جینوا میں شدید طوفان کے باعث منگل کے روز ایک پل کا جزوی حصہ منہدم ہو گیا. اس وقت اس پر 10 گاڑیاں چل رہی تھیں. حادثے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے. اور برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پارلیمان کی عمارت کے باہر نصب رکاوٹوں سے ایک گاڑی کی ٹکر کے نتیجے میں کئی راہگیر زخمی ہو گئے, جبکہ پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے. چینی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی مینڈرین سروس کے نامہ نگار اور ایک ملٹی میڈیا صحافی کو منگل کے روز رہا کر دیا, جنہیں تقریباً 6 گھنٹے حراست میں رکھا گیا تھا. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل چند لمحے کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. شمالی افغانستان میں طالبان جنگجو نے ایک فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور درجنوں فوجیوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا ہے. فریاب صوبے کے غورماچ ضلع میں 2 روز کی شدید لڑائی کے بعد پیر کو دیر گئے کیمپ چنائہ پر قبضہ کر لیا گیا. عہدیداروں نے بتایا کہ افغان نیشنل آرمی کا یہ اڈہ اس وقت باقیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جب بر وقت کمک اور فضائی مدد حاصل نہ ہو سکی اور اسلحے اور خوراک کی قلت پیدا ہو گئی. علاقائی فوج اور حکومتی عہدیداروں نے منگل کے روز وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ اڈے پر تعینات 70 میں سے 40 فوجیوں نے طالبان کے آگے ہتھیار ڈال دیے, باقی یا تو ہلاک ہو گئے یا قریبی پہاڑوں میں فرار ہو گئے. کیمپ چنایا پر قبضہ اس وقت ہوا جب افغان سیکیورٹی فورسز نے امریکی فضائی حملوں کی مدد سے جنگی اہمیت کے جنوب مشرقی شہر غزنی پر کئی دن کی شدید لڑائی کے بعد دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا. افغان وزارت دفاع کے ترجمان جاوید غفور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے شہر کے وسطی حصوں کو باغیوں سے صاف کر دیا ہے اور غزنی کے مضافات میں صفایا کرنے کا عمل جاری ہے. طالبان کی طرف سے فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے. اور حکام نے پیر کے روز یہ تصدیق کی کہ جنوب مشرقی شہر غزنی اور اس گرد طالبان اور حکومتی فورسز کی 4 روز سے جاری لڑائیوں میں 100 سیکیورٹی اہلکار اور 30 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. اٹلی کے شمالی بندرگاہ کے شہر جینوا میں شدید طوفان کے باعث منگل کے روز ایک پل کا جزوی حصہ منہدم ہو گیا. اس وقت اس پر 10 گاڑیاں چل رہی تھیں. حادثے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اٹلی کے آنسا خبر رساں ادارے نے وزارت داخلہ کے حوالے سے یہ خبر دیتے ہوئے تصاویر شائع کی ہیں جن میں پل میں شگاف دکھائے گئے ہیں. آنسا کا کہنا ہے کہ یہ پل 1960 میں تعمیر کیا گیا تھا اور سن 2016 میں اس کی مرمت کی گئی تھی, لیکن عہدیداروں کو شبہ ہے کہ اس کا ڈھانچہ کمزور تھا. برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پارلیمان کی عمارت کے باہر نصب رکاوٹوں سے ایک گاڑی کی ٹکر کے نتیجے میں کئی راہگیر زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے تمام افراد کو معمولی چوٹیں آئی ہیں. لندن کی پولیس نے اپنے ٹویٹر پر ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک جاری بیان جاری کیا ہے کہ رکاوٹوں سے ٹکرانے والی گاڑی کے 20 سالہ ڈرائیور کو موقع پر موجود اہلکاروں نے حراست میں لے لیا ہے، جس نے جان بوجھ کر اپنی گاڑی راہگیروں اور سائیکل سواروں سے ٹکرائی اور پھر پارلیمنٹ کی حد بندیوں سے ٹکرا دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعے میں کئی راہگیر بھی زخمی ہوئے، لیکن تاحال پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کی شناخت اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موقع پر موجود اہلکار تحقیقات کر رہے ہیں اور واقعے کی مزید تفصیلات جیسے ہی ملیں گی انہیں عوام کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔ چینی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی مینڈرین سروس کے نامہ نگار اور ایک ملٹی میڈیا صحافی کو منگل کے روز رہا کر دیا ہے، جنہیں تقریباً 6 گھنٹے حراست میں رکھا گیا تھا۔ نامہ نگار یی بینگ فینگ اور وائس آف امریکہ کے کانٹریکٹر ایلن آئی کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا تھا جب وہ ایک ریٹائرڈ چینی پروفیسر سن وینگ گیونگ کا انٹرویو لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پروفیسر وینگ گیونگ کو 2 ہفتے قبل وائس آف امریکہ سے انٹرویو کے دوران پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی شی جن پنگ کی آزادی تقریر پر پکڑ کو ظاہر کرتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈائریکٹر ایمنڈا بینٹ نے کہا کہ 2 صحافیوں کو جو اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے تھے بلا وجہ حراست میں لینا انتہائی شرمناک ہے۔ وسائل سے مالا مال بحیرہ کیسپین یا بحیرہ گیلان کے ارد گرد واقع 5 ملکوں کے رہنماؤں نے سربراہی اجلاس میں سمندر کی قانونی حیثیت کے بارے میں ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ گیلان کے ساحلی ملکوں نے تجارت اور اقتصادی تعاون سے متعلق متعدد دستاویزات پر بھی الگ سے دستخط کیے ہیں۔ یہ سربراہی اجلاس ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب روس اور ایران کی معیشتوں کو امریکی تعزیرات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اب جب کہ انقرہ کے حکام اقتصادی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، ترکی کی کرنسی لیرا اپنی کم ترین ریکارڈ سطح پر پہنچنے کے بعد ڈالر کے مقابلے میں نسبتاً مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ اس سال امریکہ کے ساتھ کشیدگیوں اور ملکی قرضے کے بلند سطح کے باعث لیرا کی قدر میں 40% سے زیادہ کمی ہوئی تھی۔ ترکی افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح سے نمٹنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کے ارکان کے حلف کے بعد اگلا مرحلہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ دونوں عہدوں کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے کل ہوگا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ علی رانا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ نے اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جبکہ اسد قیصر نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کاغذات جمع کروائے۔ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ایم ایم اے کے اسد محمود اور پاکستان تحریک انصاف کے قاسم توری نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ 30 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں، سب کے ساتھ تعلق ہے، موجودہ حالات میں ایسے اسپیکر کی ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ میں نے 30 سال میں ہمیشہ پارلیمنٹ کی سیاست کی ہے، امید ہے ارکان ووٹ کا فیصلہ کرتے وقت حقائق کو مد نظر رکھیں گے۔
میں 30 سال سے اس پارلیمنٹ میں ہوں اور انشاءاللہ جتنے بھی پارلیمنٹرین یہاں پہ 30 سال سے آ رہے ہیں یا اس کے بعد، ان سب کے ساتھ تعلق بھی ہے، مجھے جانتے بھی ہیں، میری سیاست کو بھی جانتے ہیں۔ میری ہمیشہ یہ سیاست رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی پالیٹکس ہونا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے جانا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو۔ ایک میرا اپنا سیاسی کردار رہا ہے امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹرین جتنے بھی ہیں اس بات کو سامنے رکھیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسد قیصر نے کہا کہ اس وقت ملک کو معیشت اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ واضح اکثریت حاصل ہوگی۔
تقریباً تمام کے ساتھ جتنی بھی یہاں پارلیمان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ملے ہیں، ایک دو جی ڈی اے کے ساتھ آج ہم ملیں گے اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی ایم کیو ایم کے ساتھ اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہماری کل ملاقات ہوئی تھی، خورشید شاہ صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، شاہ زین بگٹی کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔
اسد قیصر صاحب آپ کتنے ووٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
اسپیکر کے عہدے کے لیے دونوں فریقین رابطوں میں مصروف ہیں۔ پی ٹی آئی کے وفد نے منگل کے روز جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے اسد قیصر کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ دیگر چھوٹی جماعتوں کے ارکان سے رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب کے لیے کاغذات جمع ہونے کے بعد 15 اگست کو اسمبلی اجلاس میں خفیہ رائے شماری کے ذریعے نئے اسپیکر و ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سندھ کے لیے تحریک انصاف کے نامزد گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی کراچی کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے۔ اس سلسلے میں حکومت سندھ اور میئر کراچی کے ساتھ مل کر شہر کی بحالی کے منصوبوں پر کام کا آغاز کیا جائے گا۔ عمران اسماعیل کی وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
سندھ کے مجوزہ گورنر عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بنیادی مسائل میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور کچرے کی صفائی ہے۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں،
جو شہری علاقوں کے مسائل ہیں وہ تو پینے کا پانی یا لائن میں جو پانی آتا ہے وہ نہیں ہے، جو ڈیسیلینیشن پلانٹ لگانے جا رہے ہیں کراچی کے سمندر کے اوپر، اور یہ اپنی طرز کا پہلا ڈیسیلینیشن پلانٹ بجلی جنریٹ کرے گا کچرے سے، اور اس کے بعد پھر وہ بجلی سے ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ کو چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک تیر سے دو شکار ہوتے ہیں، یعنی ہم بجلی بھی پیدا کر لیتے ہیں، کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو بھی ٹھکانے لگا لیتے ہیں اور پانی بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا پرائم آبجیکٹ ہے اس وقت کراچی کو خاص طور سے کرنے کے لیے۔
عمران اسماعیل نے کہا کہ عمران خان وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی شہر کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے۔ ان کا کہنا تھا،
بے شمار مسائل کا شکار ہے سندھ، اور ہماری خواہش ہوگی کہ سندھ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ ہم نے اس میں میں نے مراد علی شاہ سے جو آنے والے سی ایم ہیں سندھ کے، ان سے بھی میں نے بات کی ہے اور انہوں نے بھی پازیٹیو ریسپانس مجھے دیا ہے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔
عمران اسماعیل کا تعلق کراچی کے متوسط طبقے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بحیثیت گورنر وہ صوبائی اور شہری حکومتوں اور وفاق کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے تاکہ شہر اور صوبے کی ترقی کی راہیں کھلتی چلی جائیں۔
دیکھیے، صوبائی حکومت اس میں مکمل طور سے ناکام رہی ہے پچھلے دور میں، اور اسی لیے ان کو سندھ کے جو اربن سینٹرز ہیں وہاں سے ووٹ نہیں ملا ہے۔ ان کو خود بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شہری علاقوں کے لیے، اور اس کو حل کے لیے فوری ان کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں میئر کو بھی ساتھ بٹھانا پڑے گا، پیپلز پارٹی کے پاس کی صوبائی حکومت ہے ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا، اور فیڈریشن یا فیڈرل کے نمائندہ میں ہونے کی حیثیت سے ایز گورنر میری کوشش ہوگی کہ میں بریجنگ کروں ان سب کے بیچ میں، اور جو معاملات یا مشکلات آتی ہیں ان کو دور کریں۔ ہمارے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں، لوگوں کو اپنے ترجیحات بتائیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، جو میری اولین کوشش ہوگی۔
ملک کے اس سب سے بڑے شہر کے باسیوں نے حالیہ انتخابات میں تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا ہے، اور اب شہریوں کو توقع ہے کہ بدترین بحران کے شکار شہر کی بحالی کے لیے ان کی منتخب وفاقی حکومت ایمرجنسی منصوبہ پیش کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جانب صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور دوسری جانب ایم کیو ایم کی شہری حکومت کے ساتھ وفاق کس طرح کا اشتراک قائم کرتا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اپنی حکومت کی جانب سے پاکستان کے عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ پیر کو امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں مائیک پومپیو نے کہا کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان قریبی روابط کی مضبوط بنیاد پر استوار ہیں۔ بیان میں امریکی وزیر خارجہ نے آنے والے برسوں میں ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی امید کا اظہار کیا۔ مائیک پومپیو نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ امریکہ سلامتی، استحکام اور جنوبی ایشیا کی ترقی جیسے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے اہل پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان میں ملک کا 71واں یوم آزادی روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئیں، جبکہ جشن آزادی کی ایک مرکزی تقریب پیر کے صبح وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ہوئی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے چاروں صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ممنون حسین نے کہا کہ اس بار پاکستان کا یوم آزادی اور عام انتخابات ساتھ ساتھ آئے ہیں، اور اس اتفاق میں بھی ان کے بقول قوم کے لیے ایک پیغام موجود ہے۔
گویا یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ جس طرح یہ ملک عوام کی مرضی سے وجود میں آیا تھا، اس طرح اس کی قسمت کے فیصلے بھی ووٹ کی پرچی سے ہوں گے۔ پاکستان کے عوام نے 25 جولائی کو پرجوش طریقے سے اس اصول پر ایک بار پھر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس رمز سے آگاہ ہیں کہ ان کے نمائندے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں وہ سند نمائندگی عطا کریں۔
پاکستان میں حال ہی میں ہونے والے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے کہا کہ قبل ازیں حکومت اور حزب اختلاف کی طرف سے وضع کی جانے والی انتخابی اصلاحات کے تحت الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر بااختیار بنانے کے باوجود اگر 25 جولائی کے انتخابات سے متعلق بعض ہلکے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو انہیں دور کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔
لیکن اگر اس کے باوجود مختلف حلقوں کی طرف سے کوئی بے اطمینانی محسوس کی جائے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں مطمئن کرے اور ایسے انتظامات کو یقینی بنائے جن کے نتیجے میں رائے دہندگان میں یہ اعتماد پیدا ہو سکے کہ امور مملکت میں ان کے فیصلوں پر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکے گی۔ ایک آزاد، خود مختار، مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان کی آرزو صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے۔
واضح رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان میں حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعتیں 25 جولائی کے انتخابات سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے انہیں دور کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ایران کے رہبر اعلی علی خامنائی اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے پاکستان کی عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پمپیو نے بھی اپنی حکومت کی جانب سے پاکستان کے عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ پیر کو امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں مائیک پمپیو نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان قریبی روابط کی مضبوط بنیاد پر استوار ہیں۔ بیان میں امریکی وزیر خارجہ نے آنے والے برسوں میں ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات رواں سال کے آغاز ہی سے سرد مہری کا شکار ہیں، اور حالیہ چند ہفتوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان بعض معمول کی سرگرمیوں کی معطلی کی اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے مختلف ممالک کے یوم آزادی اور دیگر اہم ایام پر اس نوعیت کے بیانات کا اجرا ایک معمول کی بات ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاک بھارت فوج کے درمیان کشمیر میں جنگ بندی لائن پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ مظفر آباد سے روشن مغل اس کی رپورٹ دے رہے ہیں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے بتایا کہ متنازع کشمیر کے لیپا سیکٹر میں دونوں فوج کے درمیان ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستانی کشمیر کے ضلع جیلم ویلی ہٹیاں بالا کے ڈپٹی کمشنر عمران شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری معمولی زخمی ہو گیا۔
صبح وہاں کا نا لوگ گران رہا ہے ادھر لیپا میں، وہاں پہ کوئی فائرنگ ہوئی تھی، ایل او سی پہ شیلنگ کی تھی انہوں نے، ایک بندے کو کوئی شیل کا پیس لگا تھا، معمولی زخمی ہوا تھا صبح کو 7:30 بجے کا، باقی اور کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔
اسی دوران ماضی کی طرح کنٹرول لائن پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر مٹھائیوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ واضح رہے کہ کشمیر میں جنگ بندی لائن پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان ایک ایسے وقت فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے کہ جب پاکستان اپنا 71واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ بھارتی فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس نے مونگل کے روز ٹنگڈار سیکٹر میں پاکستان آرمی کی ایک پوسٹ کو نشانہ بنا کر اس کے 2 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان حد بندی لکیر پر فائرنگ کا تبادلہ 7 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد پیش آیا ہے۔ باور ہے کہ کشمیر کا متنازع خطہ دونوں ملکوں کے قیام سے ہی دونوں کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان 2 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ پاکستان اسے اپنی شارگ اور بھارت اسے اپنا اٹوٹنگ قرار دیتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ مظفر آباد.
منگل کے روز بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کے دو فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے.
سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے الزام لگایا کہ پاکستانی فوج نے پیر کو حد بندی لائن کے ٹنگڈار سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کر کے بھارتی فوج کی 20 جاٹ ریجیمنٹ کے سپاہی پشپندر سنگھ کو ہلاک کیا تھا. ترجمان نے کہا کہ بھارتی اہلکار کو در اندازی کی ایک ناکام کوشش کے دوران سرحد پار سے سنائپر رائفل سے ہدف بنایا گیا. ترجمان نے تاہم اس واقعے کو پاکستان کی طرف سے پاک بھارت سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی قرار دے دیا اور کہا کہ اس کا مناسب جواب دے دیا گیا. متنازع کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر پاکستانی فوجی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا یہ مبینہ واقعہ پاکستان میں یوم آزادی کی تقریبات کے آغاز پر پیش آیا ہے. منگل کو پاکستان کے صدر ممنون حسین نے اپنے ملک کی طرف سے حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد کو سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھنے کا اعلان کیا. بھارت نے فی الوقت پاکستانی صدر کے بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. تاہم استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں اور ان کے قائدین نے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اسلام آباد میں قائم ہونے والی نئی حکومت کشمیر کے مسئلے پر زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے حل کے لیے کوششیں تیز کرے گی. پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں قائم ہونے والی نئی حکومت کے بعد کیا پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں تجزیہ نگار اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں شعبہ قانون اور بین الاقوامی مطالعات کے پروفیسر شیخ شوکت حسین نے کہا،
اصل جو ہندوستان کی حکومت ہے، مودی کی حکومت، اس کا رویہ تو پچھلے کئی سال سے دیکھ ہی رہے ہیں. حالات بہتر ہونے کے بجائے خراب ہی ہو گئے، باوجود اس کے کہ نواز شریف سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور ذاتی مراسم ان کے تھے. عمران خان ایک نیا فیکٹر ہے. کیا عمران خان کی نسبت ان کا رویہ مثبت رہے گا یا منفی رہے گا، اسی پر ڈیپینڈ کرے گا، اسی پر منحصر رہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کیسے رہیں. ویسے عمران خان کی ذاتی فالوئنگ ہے ہندوستان میں بھی اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں. ہو سکتا ہے وہ فیکٹر کام کر جائے حالات بہتر بنانے میں. باقی ہندوستان میں تو کوئی امید نہیں لگتی ہے کہ یہاں رویہ کوئی زیادہ بدل جائے گا، کیونکہ 1919 میں ان کا الیکشن بھی ہے اور یہ پچھلے 5 سال میں انہوں نے حالات کو بہتر کرنے کے بجائے منفی شکل دے دی.
اس دوران بھارت کی یوم آزادی کے سلسلے میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظت کی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور پولیس نے گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں. بھارت اپنا 72واں یوم آزادی بدھ کو منا رہا ہے. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری تنظیموں نے لوگوں سے بھارت کی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل جاری کر دی ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
ایسے وقت میں جب پاکستان میں نئی حکومت تشکیل کے مرحلے میں ہے، میڈیا اطلاعات کے مطابق ایران میں پاکستان کا یوم آزادی کافی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کے سربراہ اور متوقع وزیر اعظم کی جانب سے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے اور دونوں ملکوں کے کردار کو اہم قرار دینے پر تہران کی قیادت جذبۂ خیر سگالی کا اظہار کر رہی ہے. اس بارے میں سعدیہ اسد نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
تہران میں مقیم سینئر صحافی ڈاکٹر رشید نقوی کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان دونوں قریبی ہمسائے ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام میں ایک دوسرے کے لیے احترام، محبت، رواداری اور یکجہتی تو تھی ہی، لیکن ماضی میں پاکستان کی حکومتوں سے ایران کو سعودی عرب کی جانب جھکاؤ کا گلا رہا ہے، جبکہ پاکستان ایران کے بھارت کے ساتھ تعلقات پر تحفظات کا اظہار کرتا آیا ہے.
دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان ایک ہمانگی بھی تھی، لیکن حکومتوں کے اندر بعض پالیسیوں کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ خود پاکستان کے عنوان سے ایران کے اندر جو جس انداز سے پہلے ایک محبت لگاؤ تھا اس میں کچھ کمی ہوئی تھی، اور بالخصوص جب اس بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی بلاک میں ہے اور وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے جو ایک کئی اسلامی ممالک کا ایک بلاک بنا ہے، تو اس میں پاکستان کے سابق آرمی چیف جو ہے اس کو کمانڈ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک فطری رد عمل تھا ایرانی عوام کے اندر بھی کہ ایرانی عوام بالآخر ایران کو اس الائی میں شامل نہیں کیا گیا, تو ایک ریئیکشن تھا. اور اس سے پہلے طالبان کے مسائل تھے, افغانستان کے کچھ ایشو تھے, اور پاکستان کو البتہ ایران کے انڈیا سے بڑھتے ہوئے تعلقات پہ تھوڑے سے تحفظات تھے, تو یہ ساری چیزیں پہلی والی حکومتوں میں تو تھیں.
ڈاکٹر رشید نقوی کہتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اب وہ ایران میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں ایک تبدیلی آتی دیکھ رہے ہیں.
اس دفعہ 14 اگست کے عنوان سے جو ایران کے مختلف شہروں بالخصوص مشہد میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ مبارکباد کے بینرز لگائے گئے ہیں, اور بڑے بڑے بورڈز, اور وہاں بھی الیکٹرانک جو اشتہارات کے جو سسٹم, اس میں جو ہے وہ 8-10 دن کا پورا ایک ویک منایا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے عنوان سے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد خود ایرانی پریزیڈنٹ کی خود عمران خان سے ٹیلی فونی گفتگو, اور پھر عمران خان کی اپنی ٹیم کے مثلا ان کے اپنے جو سپوکس مین ہیں فواد چودھری نے 2-3 دن پہلے جو ایک بات کی وہ بڑی بنیادی بات کی تھی کہ ہم خطے میں اب امریکہ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے اور پاکستان آزادانہ اور خود مختارانہ پالیسیوں پہ عمل پیرا ہوگا. تو وہ بھی ایک میسج تھا خود ایرانی عوام کے لیے کہ اب پاکستان امریکہ کی ڈکٹیشن کی روشنی میں اپنی پالیسیاں نہیں بنائے گا. اسی طرح عمران خان نے اپنی پہلی سپیچ میں جو الیکشن کی فوراً کامیابی کی فوراً بات دی تھی, اس میں بھی انہوں نے سعودی عرب اور ایران کو بیلنس کیا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں گے, فریق نہیں بنیں گے, جبکہ اس سے پہلے والی حکومتیں بالکل ایک فریق کے انداز سے سامنے آ رہی تھیں. تو یہ ایک بڑی پالیسی شفٹ تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو بھی ماننا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یا اس خطے کے اندر ایک پالیسی شفٹ آ رہا ہے. اس وقت چائنا, رشیا اور ایران اور پاکستان ایک خاص جسے کہتے ہیں اپنے جو علاقائی مفادات کی روشنی میں وہ ایک خود ایک بلاک کی صورت میں ابھر رہے ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لنک نظر آتا ہے اور کسی حد تک افغانستان کی کچھ لابیز کے ساتھ. تو اب خطے میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دو واضح طور پہ لابیز سامنے آئیں گی. ایک لابی ہوگی جو رشیا, چائنا, پاکستان اور ایران پہ مشتمل ہوگی, اور ایک امریکہ اور انڈیا پہ ہوگی.
دوسری جانب بین الاقوامی تعلقات کی امور کے ماہر ظفر ہلالی کہتے ہیں کہ ایران ہمیشہ ہی سے پاکستان کا خیر خواہ رہا ہے.
جدھر تک ایران کا ہے, ایران ہمارا دوست ہے, قریبی دوست ہے اور رہا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا, بڑی اچھی بات تھی. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی دوسرے گورنمنٹس جو یہی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, مگر اگر انہوں نے پہلے اور کھلے فرسٹ تقریر میں کہہ دیا ہے کہ ہم سعودی عربیہ اور ایران دونوں ہمارے دوست ہیں, اور اگر میں کچھ گڈ ول کا ان کو ملاپ کے ان کو مدد کر سکتا ہوں تو کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں بڑا اچھا تھا, امیجنیٹو چیز تھا, انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا. تو اس لحاظ سے شاید ایران نے زیادہ ویلکم کیا ہوگا اس کا تقریر.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو مثبت پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ہم کئی قدم آگے بڑھ کر علاقائی پالیسیوں اور دیگر مسائل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر عمران خان کی متوقع اننگ کو لے کر بھارتی عوام میں خاصی دلچسپی پائی جاتی ہے. جو بھارتی کھلاڑی کرکٹ کے میدان پر عمران خان کے ساتھ کھیل چکے ہیں ان میں تو یہ جاننے کا اور زیادہ تجسس ہے کہ پاکستانی کرکٹ کی شکل و صورت بدلنے والا شخص کیا سیاست کی پیچ پر بھی وہی کمال دکھا سکے گا. زیادہ تر بھارتی کرکٹرز کی رائے ہے کہ عمران خان میں ایک اچھے کھلاڑی کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو انہیں ان کے نئے کردار میں بھی مددگار ثابت ہوں گی. نئی دہلی سے سنیے رتل جوشی کی یہ رپورٹ, جس میں انہوں نے بات کی ہے بھارتی کھلاڑی کپل دیو اور سابق آل راؤنڈر مدن لال سے.
He was a very big star when I played first time in way back 78-79, and he was a handsome and known to be Greek god. Sabse acha lagta tha unke sath khelke ki unme alag tarah ka janoon tha.
Pakistan ki sari cricket jisne change kiya hai is insaan ne change kiya hai. Isko habit thi ek ki جو اچھا لگتا تھا ڈکٹیٹر ٹائپ, جو اچھا لگتا تھا وہ اس کو اس کھلاڑی کو پک کر لیتا تھا. جیسے وسیم ہوا, وقار ہوا, مانو حق ہوا, تو اس کو انہوں نے ڈائریکٹ پک کیا ہوا. ایسا انسان چاہیے بھی تھا کیونکہ جو ڈومینیٹ کرے تاکہ ان کی کرکٹ اوپر آ جائے. ٹیلنٹ بڑا تھا ان کے پاکستان کے پاس, پر وہ بکھرا ہوا تھا.
جب بھی کوئی ٹیم جا کے پاکستان میں کھیلتی تھی تو وہاں کوئی جیت نہیں سکتا تھا, اور سب टीमें आके ये कहती थी कि वहाँ के अंपायर अच्छे नहीं हैं। पहली बार इमरान खान ने ये कहा कि नहीं, मैं न्यूट्रल अंपायर लाना चाहता हूँ, मैं बाहर से इंग्लैंड से अंपायर बुलाना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से बुलाना चाहता हूँ जो न्यूट्रल होंगे, और क्योंकि मेरी टीम बेहतर है और मैं जीत सकता हूँ। आई थिंक वही सबसे बड़ी बात थी, मैं कहूँगा कि वो सोच बहुत बड़ी थी। स्पोर्ट्समैन के लिए पॉलिटिक्स में आना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल कहाँ आती है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन दे आउटस्पोकन होते हैं, बहुत सीधा बोलना पसंद करते हैं, और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि आप सीधा थोड़ा सा कड़वा हो सकता है।
जो इसकी रिजिड यू नो वो नहीं ये करना ही करना है, ये पॉलिटिक्स में शायद ना ही चलती हो, क्योंकि आपको सारे कैबिनेट को या सारे मंत्रियों को आपको साथ लेके चलना पड़ता है।
वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की भागीदारी कबूल करे।
खान साहब से बोला कि आप ये बहुत अग्रेसिव आते हो, क्या सही है ऐसे पॉलिटिक्स? कहते अगर ये नहीं करूंगा तो फिर मैं चल नहीं सकता पाकिस्तान में।
बड़ी एडवाइस है, मैं उसको देना चाहूँगा, जैसे आप हैं वैसे ही रहें, पर टीम को लेकर चलें,
एक खुशहाल एक हैप्पी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें, यही एक रिक्वेस्ट है। कल क्या करेंगे ये मालूम नहीं, लेकिन उनकी बातों से ये लगता है कि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है कि अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। पाकिस्तान के परचम में हरा रंग मुसलमानों का और सफ़ेद रंग अकलियतों का है। बाज लोग कहते हैं कि परचम के बरक्स दोनों ग्रहों में फासले बढ़ रहे हैं। इन हालात में मसीही दानिश्वर आज़म मिराज तमाम इकाइयों को उनकी शनाख्त के साथ मुआशरे का मुतहर्रिक हिस्सा बनाने के लिए सरगर्म हैं। वो अब तक 8 किताबें लिख चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए उनकी मुबशिर अली जैदी से बातचीत।
पाकिस्तान के परचम में हरा रंग मुसलमानों का और सफ़ेद रंग अकलियतों का है। बाज लोग कहते हैं कि परचम के बरअक्स दोनों ग्रोहों में फासले बढ़ रहे हैं। इन हालात में मसीही दानिश्वर आज़म मेराज तमाम इकाइयों को उनकी शनाख्त के साथ मुआशरे का मुतहर्रिक हिस्सा बनाने के लिए सरगर्म हैं। वो अब तक 8 किताबें लिख चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए उनकी गुफ्तगू के साथ मैं हूँ मुबशिर अली जैदी। आज़म मेराज को बचपन से ही एहसास हो गया था कि मुआशरे के बारे में मुसलमानों का रवैया कुछ और है और अकलियतों का कुछ और। इस एहसास ने उन्हें बहुत हसास बना दिया। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए स्कूल के ज़माने को याद किया।
एक ऐसे स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई जहाँ 50% बच्चे क्रिश्चियन थे और 50% मुस्लिम। स्कूल ऐसी जगह था जहाँ पाकिस्तान के हर जगराफिया यूनिट से बच्चे आते, कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान, चकवाल, जेलम, कराची के, इवन हिंदू, बलोच। तो मैंने देखा कि जो मुसलमान बच्चों का रवैया सोसाइटी के बारे में है वो क्रिश्चियन बच्चों का वो नहीं है। हालांकि जो हमारे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थे वो सबके मिलते जुलते थे।
आज़म मेराज अमली ज़िंदगी में आए तो उन्हें ख्याल आया कि शायद लिटरेचर से दूरी के सबब मुआशरे में फासले बढ़ रहे हैं। वो 10 साल तक किताबें बांटते रहे लेकिन कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि जब तक किसी शख्स को मुआशरे पर अपने हक का एहसास नहीं होगा तब तक ये बेगानगी ख़त्म नहीं होगी। इस जज्बे को जगाने के लिए उन्होंने किताब लिखने का फैसला किया।
मैंने इस मुआशरे की बेगानगी के लिए पहली किताब लिखी, धरती जाए क्यों पराए। फिर उस जो परायापन था, जो मुआशरे की बेगानगी थी, उसके बाद शनाख्तनामा। शनाख्तनामा इस पूरे थीसिस पे बुनियाद थी उसकी कि आप धरती के बच्चे हो, आज़ादी हिंद में आपका ये किरदार है, क़यामे पाकिस्तान में आपके बुजुर्गों का ये किरदार है, और तामीर पाकिस्तान में आपके बुजुर्गों का ये किरदार है, और फिर दिफा पाकिस्तान में आपके बुजुर्गों का ये किरदार है।
आज़म मेराज ने अफवाज पाकिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले मसीही अफसरों के लिए किताब शान सब्ज सफ़ेद तहरीर की। यह अपनी नौयत की मुनफरिद किताब है।
अभी शान सब्ज सफ़ेद जिसमें 1947 से लेके तो अब तक के हमारे शोहदा, गाजी, जो हाईली हाई अचीवर थे पाकिस्तान आर्मी में, डेकोरेटेड अफसर, ये कोई 350 सफ़ात की किताब है जो पूरा रोल ऑफ क्रिश्चियन इन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान कवर करती है। फिर इसी में से और चीज़ें निकलती गई, जैसे उसमें से शोहदा की लिस्ट अलग कर ली तो पता चला जी कि हमारे तो अब तक 26 شہید ہیں. ابھی میں نے ایک کتاب پبلش ہونے جا رہی ہے 24 چراغ, اس میں 30 وہ لوگ مسیحی ہیں جنہوں نے 712 ہجرت, 3 تمغہ ہجرت, 9 تمغہ بسالت اور 1117 بسالت حاصل کی ہیں. اور پھر اس میں جنرلز کی لسٹ ہیں.
اعظم معراج نے کتابیں لکھ کر مسیحی برادری کو بتایا کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہیں, آپ کی اس زمین میں جڑے ہیں. حالات, واقعات اور رویے بعض اوقات دل برداشتہ کرتے ہیں, لیکن مسئلے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں.
یہ مقصد صرف یہی چھ نکاتی اس کا ہے کہ پاکستانی مسیحوں کو یہ بتانا کہ تم اس دھرتی کے بچے ہو. ٹھیک ہے, مسئلے مسائل ہیں, لیکن اب 40-45 لاکھ لوگ یا جتنے بھی تعداد ہے وہ سارے تو ایک دن مائگریٹ نہیں کر سکتے. جب آپ مائگریٹ نہیں کر سکتے, آپ کی جڑیں اتنی ہیں گہری اس زمین کے ساتھ 5-6 ہزار سال سے, حالات, واقعات, رویے, قوانین, اس کی وجہ سے مسئلے مسائل. صرف ایک اور جو بہت خراب بات ہے کہ لوگوں نے ان کی محرومیوں کو بیچا, بس میں بیٹھے ہوئے لوگ. پھر ہمارے جو اس طرح کے لوگ جو ان کاموں کو زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں.
اعظم معراج کہتے ہیں کہ وہ اب تک 7-8 کتابیں لکھ چکے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسیحیوں نے سوسائٹی کو اونرشپ دینا شروع کر دی ہے. پاکستان ہی نہیں, بیرون ملک بھی ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں اور رضاکار ان کی سوچ آگے بڑھا رہے ہیں.
23 مارچ، 6 ستمبر، 14 اگست کو چرچوں میں ان میں سے پڑھا جاتا ہے. لوگ تقریبات کرتے ہیں, مجھے بلاتے ہیں یا جو میرے ہم خیال ساتھی ہیں ان کو بلاتے ہیں. پورے ملک سے لوگ اب چھوٹی چھوٹی کلپس بنا رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ کانٹریبیوشن ہے, یہ کانٹریبیوشن ہے. میری توقعات سے زیادہ اس کو رسپانس دیا, کیونکہ میرا کام کوئی بڑا علمی اور ادبی نہیں ہے. ایک اعظم معراج نے توجہ کی, اور یہی اگر ہم 5 لاکھ بچوں کو آنے والے 5 سال میں اپنے اسکولز میں یہ ان کی آئیڈینٹی بتا دیں تو میرا خیال ایک فکری انقلاب آ جائے گا.
اعظم معراج آج کل اپنی نئی کتاب پر کام کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ صرف مسلمان اور مسیحی نہیں, معاشرے کی تمام اکائیاں اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے متحد ہو جائیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جشن آزادی کے موقع پر کوک اسٹوڈیو نے خصوصی ترانہ اور نغمہ تیار کیا ہے. اس حوالے سے ہماری ساتھی گلرخ نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان میں آج جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کوک اسٹوڈیو نے اس بار بھی یوم آزادی کے موقع پر قومی ترانے کو 40 فنکاروں کی آوازوں میں ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے.
پاک سرزمین شاد باد,
اگرچہ ناقدین کا کہنا ہے کہ ترانہ اس قدر دھیمے اور سست انداز میں پڑھایا گیا ہے کہ اس سے قومی ترانے کے لیے درکار جوش و جذبہ اور ولولہ ہی نکل گیا, لیکن اس طرح کی کوشش بہرحال ایک نیا انداز لیے ہوئے ہیں. ترانہ دراصل سیزن 10 کے آغاز کا پائلٹ سانگ ہے. نیا سیزن 11 اگست سے شروع ہوا ہے جس میں ایک ملی نغمے کو پیش کیا گیا ہے.
لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے,
ہم دیکھیں گے,
ہم دیکھیں گے
وہ دن کے جس کا وعدہ ہے
جو لوح ازل میں.
اس حوالے سے پروڈیوسر زہیب قاضی وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
جی سمجھ لیں آپ 14 اگست کے حوالے سے ہی نیشنل اسپرٹ کو ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ کو جو ہے گانا بنانا ہو, ہم لوگوں کو ایک سیزن اسٹارٹر ایک بنانا ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستانی سینٹیمنٹ کو کی ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانا ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے بھی اسی طریقے سے ہی بنا ہے اسی آئیڈیا کے ساتھ.
یاد رہے کہ کوک اسٹوڈیو کا آغاز آج سے 10 سال پہلے ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے کیا, جس کا مقصد قوالی, لوک گیت اور صوفیانہ کلام سمیت مختلف زبانوں کی موسیقی کو نئے انداز میں پیش کرنا تھا, جسے ملک کے مشہور گلوکاروں نے اپنے اپنے انداز میں گایا. اس کے ساتھ ساتھ کوک اسٹوڈیو پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر بھی لائک اور فالو کیا ہے اور دن بدن اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گلروخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کر کر دھڑکے گی ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔
پاکستان کا یوم آزادی اور پاکستانی امریکی، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں آباد پاکستانی ہر سال اپنے آبائی وطن پاکستان کا یوم آزادی خصوصی جوش اور جذبے سے مناتے ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ نیو یارک میں اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اور چیئر پرسن ظہیر احمد مہر نے بتایا کہ نیو یارک میں اس بار پاکستان کا یوم آزادی پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے۔
جی، پاکستانی امریکن جو ہیں وہ کوئنز کے اندر اس دفعہ سیکنڈ ٹائم ملنڈا کیٹ جو ہماری بورو پریزیڈنٹ ہے اس کے آفس کے اندر ہم 14 اگست کا جو ہے وہ دن منا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے یو کے سے مہمان بھی آ رہے ہیں جس میں لارڈ نذیر ہیں، ماجد نذیر صاحب ہیں، تو آل اوور دا ورلڈ جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ گورنمنٹ آفیشیل لیول پہ ان کی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ 14 اگست کو منایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ہماری بورو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہمیں مبارکباد پیش کریں گی، اور اس کے بعد جو بورو پریزیڈنٹ کے آفیشیل لوگ ہیں وہی اس پروگرام کو رن کریں گے، اور 3 پاکستانی نامنیز کو جو ہے وہ سائٹیشنیں دی جائیں گی، ان کو سراہا جائے گا ان کی خدمات کے اوپر۔ اس کے اندر 4 سے 5 آرگنائزیشنیں حصہ لیتی ہیں۔ بورو پریزیڈنٹ آفس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ مور دین 3 آرگنائزیشن کو حصہ لینا پڑتا ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن ہے، پاکستانی امریکنز آف نیو یارک پانی ہے، اس کے اندر اور آرگنائزیشنیں ہیں جو مل کے حصہ لے رہی ہیں۔
برطانیہ سے پاکستان ایکسپو پراپرٹی کے منتظم ماجد نذیر بھی اس بار نیو یارک میں منعقد ہونے والی تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ آئے ہیں۔
اس دفعہ 2018 کا 14 اگست اس لیے ہم نے نیو یارک میں منانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہم آلریڈی ایک پروگرام تشکیل دے رہے ہیں جو 19 اگست کو نیو جرسی میں ہم کروا رہے ہیں، پاکستان پراپرٹی ایکسپو۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم نیو یارک پاکستانی جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ 14 اگست منائیں اور ان کا جذبہ، ان کا خلوص، ان کا پیار اپنے وطن کے لیے دیکھیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں۔
پاک امریکن ایسوسی ایشن میری لینڈ کی چیئر پرسن عائشہ خان نے میری لینڈ میں یوم آزادی کے موقع پر گزشتہ روز ایک تقریب کا اہتمام کیا جس کا احوال انہوں نے یوں سنایا۔
مقصد یہی تھا کہ باہر ملک میں رہ کے قومی یکجہتی دکھانا اور کہ یہاں سے محبت جو ہمارے ملک کے ساتھ ہے۔ کچھ آفیشلز آئے، کچھ کینڈیڈیٹس آئے ہیں، ایون دو کہ بارش تھی پر اس کے باوجود بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے اپنی محبت بتائی اپنے ملک سے اور سب لوگ آئے، بہت اچھا لگا۔ سب لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا ہمارا ٹریڈیشن، دیکھا ہمارے ڈریسز، ٹریڈیشن ڈریسز، فوڈ، لوگ، اور دیٹ واز اے گڈ ٹائم۔ اور ہم لوگوں نے مل کے میری نغمے گائے، میری نغمے لگائے ہوئے بھی تھے وہاں پہ، اور اس طرح سے ایک ہم نے ایک انیشیٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے جس ڈسٹرکٹ میں رہتی ہوں باجمور کاؤنٹی میں بہت زیادہ پاکستانی امریکن رہتے ہیں، تو یہاں پہ ایک ضرورت تھی کہ ہم ایک چھوٹا سا ایک ایونٹ کریں تاکہ سب لوگوں کو فوکس تھا۔
اور پاکستانی امریکی گھریلو خواتین کے ایک گروپ نے ورجینیا کے ایک ریسٹورینٹ میں یوم آزادی کی ایک تقریب کا انعقاد کر کے اپنے آبائی ملک پاکستان سے اپنی محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔
سو مینی پاکستانی پیپل لیڈیز انوالو تھے، ہم لوگوں کے وینڈر تھے، کپڑوں کے جیسے اسٹال ہوتے ہیں وہ تھے، کھانے کے اسٹال تھے، جیولری کے اسٹال تھے، اس کے علاوہ ہمارے کمیونٹی کے بہت سارے نامور لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ ماشاء اللہ، جنہوں نے بہت اچھی پاکستان کے لیے اسپیچ کی، بہت اچھی باتیں کہیں۔ ہمارے بچے تھے جن لوگوں نے آ کے قومی ترانے سنائے، قومی نغمے سنائے، چھوٹی چھوٹی اسپیچ دی، بڑی پیاری پیاری سی، جو کہ یہاں کے بون بچے ہیں جن کو کہ پاکستان کا نہیں پتا، اور ماں باپ ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا وی آر، ہم لوگوں کی جو بیک گراؤنڈ ہے ہم لوگوں کا وہ پاکستان اور پاکستان کیا ہے، اور اتنی پیاری ان لوگوں نے باتیں بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بتائی۔
یہ تھی پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ایک خصوصی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
سندھ کے لیے تحریک انصاف کے نامزد گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان وزیراعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی کراچی کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے۔ اس کے علاوہ سندھ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کا مرحلہ بھی جاری ہے۔ آئیے اس سب کی تفصیلات جاننے کے لیے کراچی چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ثاقب۔
نو منتخب سندھ اسمبلی بدھ کے روز اسمبلی کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے گی۔ اسپیکر کے لیے دو جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی دو امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اکثریتی جماعت پیپلز پارٹی نے آغا سراج دورانی کو اسپیکرشپ کے لیے دوبارہ نامزد کیا ہے۔ آغا سراج دورانی کے تجویز اور تائید کنندگان میں سابق وزرائے اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور سید قائم علی شاہ شامل ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کے اصیل رکن جاوید حنیف کو اسپیکر کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ جاوید حنیف قومی احتساب بیورو کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس میں جیل میں ہیں۔ ان پر بطور چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ہے۔ اسپیکر کے لیے نامزد جاوید حنیف کا کہنا تھا کہ اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لینا ان کا جمہوری حق ہے اور انہیں مشترکہ اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر منتخب ہونے کے بعد کوشش ہوگی کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔
ہمارا پروگریسو رول ہوگا، لوگوں کی بہتری کے لیے رول ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جہاں پہ وہ اچھے کام کریں ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی لمٹس کو کراس کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو ہم نہ صرف ان کو روکیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش۔
دوسری جانب ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی نے ریحانہ ظفر لغاری کو نامزد کیا ہے۔ ان کا مقابلہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والی رابعہ اظفر کے ساتھ ہوگا۔ سندھ اسمبلی سیکرٹریٹ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے چناؤ کے لیے رکن سندھ اسمبلی میر نادر خان مکسی کو پریزائڈنگ آفیسر نامزد کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے چناؤ کے لیے اسمبلی کے ایوان کو پولنگ بوتھ قرار دیا گیا ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی جمال احمد کی جانب سے اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کردہ درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ ہے۔ ادھر سندھ اسمبلی سیکرٹریٹ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عام افراد کے پاسز کو منسوخ کر دیا ہے اور اسمبلی کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ماہرین پر مشتمل اقوام متحدہ کی ایک ٹیم کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام اور عراق میں داعش کے 20,000 سے 30,000 تک کے دہشت گرد اب بھی موجود ہیں۔ اس علاقے کو داعش سے صاف قرار دیا جا چکا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
سینکشنز مانیٹرز یعنی اقتصادی پابندیوں کی نگرانی کرنے والے گروپ نے کہا ہے کہ ان علاقوں میں موجود جنگجوؤں میں غیر ملکی دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ القاعدہ بھی اس وقت صومالیہ، یمن، جنوبی ایشیا اور افریقہ کے بعض علاقوں میں سرگرم عمل ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ القاعدہ کی لیڈرشپ ایران میں کافی حد تک نمایاں ہے اور اس کے لیڈر ایمن الزواہری کے یہاں پر حامیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گریگ بارٹن نے، جو آسٹریلیا کے ڈیکن یونیورسٹی میں گلوبل اسلامک پالیٹکس کے پروفیسر ہیں، وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ رپورٹ میں داعش کی قوت اور اثر و رسوخ کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ القاعدہ اب بھی یمن کو خطے میں دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ خیال کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق داعش شمالی افریقہ میں اب بھی بڑے پیمانے کے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ الشباب نے صومالیہ میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپ میں دہشت گردی کے خطرات اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں داعش کے بڑے خطرے کی شکل میں موجودگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ القاعدہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی یہاں پر حکمت عملی مؤثر نظر آتی ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
چین، یورپ اور دنیا کے دوسرے حصوں سے درآمد کیے جانے والی اشیاء پر ٹیرف نافذ کرنے سے امریکی صارفین اور چھوٹے کاروباروں کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
چین سے درآمد کردہ ٹی وی پارٹس پر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ٹیرف نافذ کیے جانے کے بعد امریکہ کی واحد ٹیلی ویژن اسمبلنگ کمپنی کو اپنا کارخانہ بند کرنا پڑ رہا ہے۔ جنوبی کیرولائنا کی فیئر فیلڈ کاؤنٹی میں قائم ایلیمنٹ الیکٹرانکس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر اپنا کارخانہ بند کر دے گی
اور اس کے 126 ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے. جنوبی کیرولائنا کے سینیٹر مائک فیننگ نے اس بارے میں کہا، یہ ستم ظریفی ہے کہ جس پالیسی کا مقصد امریکی مصنوعات ساز اداروں کو فائدہ پہنچانا تھا، اس کے نتیجے میں فیئر فیلڈ کاؤنٹی کے ایک ایسے کارخانے کے لوگ روزگار کھو بیٹھیں گے جہاں امریکی برانڈ کا ٹی وی بنایا جاتا ہے. یہ تھے سینیٹر مائک فیننگ کے الفاظ. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنوبی کیرولائنا کے کارخانے جیسے چھوٹے کاروبار محصولات نہیں سہ پاتے کیونکہ وہ اکثر غیر ملکوں سے خام مال منگواتے ہیں. الینوائے یونیورسٹی کے پروفیسر روئے ویرل نے کہا، اب ملک مصنوعات نہیں بناتے، وہ مصنوعات کا کوئی حصہ بناتے ہیں اور باقی حصے درآمد کرتے ہیں. ہم قینچی لے کر تمام رابطے کاٹتے جا رہے ہیں. یہ عالمی تجارتی طریقہ کار سے لا تعلق ہونے جیسا عمل ہے. یہ تھے پروفیسر روئے ویرل کے الفاظ. چین نے امریکہ کی 34 ارب ڈالر کی درآمدات پر 25% ڈیوٹی لگا دی ہے. متاثر ہونے والی اشیاء میں سویابین بھی شامل ہے. چین امریکی سویابین کی سب سے بڑی منڈی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے کہ وہ تجارتی جنگ سے متاثر کسانوں کو 12 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد فراہم کرے گی، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسانوں کو اس سے طویل المدت فائدہ نہیں ہوگا. نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے کیلوگ اسکول آف مینجمنٹ کے جان راجرز نے کہا، چین نے اگر امریکہ کے بجائے برازیل، ارجنٹینا اور دوسرے ملکوں سے بڑے پیمانے پر خریداری کا فیصلہ کیا تو امریکی کسانوں کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ تھے جان راجرز کے الفاظ. امریکی انتظامیہ چین کے علاوہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی تجارتی جنگ چھیڑ رہی ہے. حال ہی میں اس نے ترکی کی اسٹیل درآمدات پر ٹیرف نافذ کیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ دوسرے ملک امریکہ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ باہمی تجارت کو منصفانہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں. وہ اپنے کارخانوں میں بھی روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کچھ معاشی رجحانات بدلے نہیں جا سکتے. پروفیسر روئے ورل نے اس بارے میں کہا، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے اور سرمایہ وہیں جاتا ہے جہاں اسے کم مزدوری دینا پڑتی ہے، جیسے چین، ملائیشیا، نیپال اور ایسے ہی دوسرے ملک. معاشی قوانین اپنا کام کرتے ہیں اور مسلسل حرکت میں رہتے ہیں. حکومتیں ان کی راہ میں کھڑی نہیں رہ سکتیں. یہ تھے پروفیسر روئے ورلڈ کے الفاظ. اس وقت امریکہ میں معاشی ترقی کی وجہ سے روزگار کے مواقع نکل رہے ہیں اور بے روزگاری کی شرح 4% سے نیچے جا چکی ہے، جو گزشتہ 20 سال میں سب سے کم ہے. البتہ تنخواہوں میں اس شرح سے اضافہ نہیں ہو رہا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
141 تارکین وطن کو بچانے والی ایک یورپین کشتی گزشتہ 4 دنوں سے محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں. ان تارکین وطن کو بحر روم سے اٹھایا گیا تھا. تفصیلات شہناز نفیس سے.
دی ایکویریس اور ڈاکٹر وداؤٹ بارڈر نے کہا ہے کہ اٹلی اور مالٹا نے ان تارکین وطن کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکا ہے. ان دونوں گروپوں نے اٹلی اور مالٹا کی حکومتوں پر ان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے جس کے تحت تارکین وطن کی کشتیوں کو قریب ترین محفوظ مقامات میں داخل ہونے کی اجازت حاصل ہے. دی ایکویریس کے ریسکیو اور سرچ کوآرڈینیٹر نک رومانک کے الفاظ،
I will be on the Aquarius for the next month and a half. These people do not deserve to be. They deserve to be disembarked as soon as possible where they can get definitive treatment.
میں اس کشتی میں آئندہ 1.5 ماہ تک رہوں گا، لیکن یہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں. ان کا جلد از جلد ایسی جگہ پر جانے کا حق بنتا ہے جہاں ان کا حتمی علاج ہو سکے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کے دوران زخمی ہوئے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں. ان کو طبی سہولتوں تک رسائی کی ضرورت ہے. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن بحیرے روم کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق افغانستان، سب سہارن افریقہ اور شام سے ہوتا ہے، جو دہشت گردی اور غربت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں یورپین یونین کا رخ کرتے ہیں. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
چین کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز چین مخالف قوتوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک کے دور دراز مغربی علاقے سنکیانگ میں سلامتی کی صورتحال پر حکام کی کارروائیوں کو ناحق تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کھل.
چین کی وزارت خارجہ کا یہ بیان اس کے بعد سامنے آیا جب پیر کے روز اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ 10 لاکھ کے قریب ویگر نسل کے لوگوں کو جنگی قیدیوں کے کیمپ میں رکھا گیا ہے. بیجنگ نے اسے مسلمان عسکریت پسندوں کی جانب سے سنگین خطرہ قرار دیا ہے جو حملے کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اقلیتی مسلمان ویگر برادری کو نسلی طور پر ہین چینی اکثریت کے خلاف اکساتے ہیں۔ چین کی کمیونسٹ جماعت کے ایک عہدیدار ہو لیان نے جنیوا میں انسانی حقوق کے گروپوں کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کو غلط قرار دیا ہے۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ مذہبی انتہا پسندی کے دھوکے میں آنے والوں کی آبادکاری اور تعلیم میں مدد دی جائے گی۔ اخبار ڈیلی بیسٹ کے کالم نگار گارڈن چینگ نے کہا ہے کہ جنیوا میں سامنے آنے والی رپورٹوں کی صحت پر انہیں کوئی شک نہیں ہے۔ چینگ کا کہنا تھا، ہمارے پاس سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر ہیں اور ایسی بہت سی رپورٹیں بھی موجود ہیں، سو واضح طور پر اس وقت میرے خیال میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو مہینوں سے ان کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ بے شک چین اس بارے میں بہت حساس ہے۔ گارڈن چینگ کا کہنا تھا کہ اگر دنیا متحد ہو کر چین کے جبر و استبداد کی مخالفت کرے تو چین کی پالیسی کو تبدیل کرنا ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت دنیا کی توجہ دیگر امور پر مرکوز ہے، لیکن امریکہ اور دیگر مسلمان ملکوں کی جانب سے تنقید کا چین پر اثر ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے حالیہ اجلاس میں، جس کی میزبانی واشنگٹن میں امریکہ نے کی، مذہبی بنیاد پر کیے جانے والے جبر و استبداد کا قلاقمہ کرنے کے طریقوں اور مذہبی آزادی کے زیادہ سے زیادہ احترام کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جن موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا، ان میں ایران میں مذہبی آزادی کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ ایک انٹرویو میں بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے امریکہ کے سفیر سیم براؤن بیک نے کہا کہ مذہبی بنیاد پر جبر و استبداد کے معاملے میں ایران دنیا کے بدترین ملکوں میں شامل ہے۔
If you're anything but a Shia Muslim in that country, you do not have religious freedom.
اس ملک میں اگر آپ شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور کچھ اور ہیں تو آپ کو مذہبی آزادی میسر نہیں ہے۔ اگر آپ سنی ہیں، اگر آپ بہائی ہیں، اگر آپ عیسائی ہیں، اگر آپ یہودی ہیں، اگر آپ زرتشت ہیں، یعنی ان میں سے جو بھی ہوں، آپ کو مذہبی آزادی میسر نہیں ہے۔ وزیر خارجہ مائک پیمپیو نے کیلیفورنیا میں ریگن پریزیڈنشل لائبریری میں ایک حالیہ تقریر کے دوران ایران میں مذہبی بنیاد پر جبر و استبداد کی ایک مثال دی، جس کا تعلق ایک صوفی برادری کے شخص سے تھا۔
Last month, a simple man, a bus driver, a father of two children, and a member of the Iranian Gobadi Sufi Dervish community was convicted and sentenced to death.
گزشتہ مہینے ایک سیدھے سادھے شخص کے خلاف، جو ایک بس ڈرائیور تھا، دو بچوں کا باپ تھا اور ایران کی گنابادی صوفی درویش برادری کا ایک رکن تھا، فیصلہ سنایا گیا اور اسے موت کی سزا دی گئی۔ اس کے خلاف کارروائی سیکورٹی فورسز اور درویشوں کے درمیان تشدد کے بعد مشکوک بنیادوں پر ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسے انتہائی غیر منصفانہ مقدمے سے پہلے اور اس کے دوران کسی وکیل تک رسائی نہیں دی گئی۔ افسوس، 18 جون کو حکومت نے مسٹر سالاس کو جیل میں پھانسی دے دی۔ ریڈیو فردا نے بتایا ہے کہ اب تک 258 ایرانی درویشوں کے خلاف فیصلہ سنایا جا چکا ہے۔ ان پر قومی سلامتی کے جرائم کا الزام ہے، اس لیے کہ انہوں نے فروری کے مظاہروں میں حصہ لیا تھا۔ انسانی حقوق کی سوسائٹی کی بین الاقوامی فیڈریشن نے درویشوں کے مقدمے کو انصاف کا مذاق اور بین الاقوامی اصولوں اور معیاروں کی کھلی خلاف ورزی سے تعبیر کیا ہے۔ سزاؤں میں جلاوطنی، کوڑے مارنا اور طویل قید شامل ہیں۔ وزارتی سطح کے اجلاس کے پہلے دن امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے فروغ اور دفاع میں گہری دلچسپی رکھتی ہے، نہ صرف ایران بلکہ ہر جگہ پر۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ جبکہ ہم جبر و استبداد کے شکار لوگوں کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور جن کی کوئی سننے والا نہیں ہے ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ مذہبی آزادی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے مل جل کر کام کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہماری اس شو کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر کرٹس پائنم۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔